الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین. منتخب نصاب کی جو مطبوعہ کتاب ہے اس میں جو نمبرنگ ہے دروس کی اس کے اعتبار سے منتخب نصاب کا 19واں درس سورۃ المنافقون پر مشتمل ہے جس کی پہلی آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے، لیکن اس مرتبہ ہم نے جو چوتھا حصہ تھا اس کا اشتہارم جس کا یہ آخری درس ہے ہم نے اس حصے میں ایک درس کو شامل کر لیا تھا سورہ صف کے ساتھ ہی، اس لیے وہ اس کی نمبرنگ میں فرق واقع ہوا ہے. ہمارے حساب سے اس وقت یہ 18واں درس ہے اور حصہ چہارم کا چوتھا درس. سورہ منافقون جو سورہ جمعہ کے متصلن بعد ہے مصحف میں بھی اور بہت ہم وزن ہے سورہ جمعہ کے ساتھ، دو رکوع سورہ جمعہ کے ہیں، دو ہی رکوع سورہ منافقون کے ہیں. پہلا رکوع وہاں بھی 8 آیات کا ہے، یہاں بھی 8 آیات کا ہے. دوسرا رکوع وہاں بھی 3 آیات پر مشتمل ہے، یہاں بھی 3 آیات پر مشتمل ہے. اتنی ہم وزن جو ہے وہ شاید کوئی دوسری مثال موجود نہ ہو قرآن مجید میں. اور اصل بات یہ ہے کہ نفاق کے موضوع پر قرآن حکیم میں یہ مختصر ترین لیکن جامع ترین سورت ہے. نفاق کے موضوع کے مختلف پہلوؤں کو جس طرح جامعیت کے ساتھ اس نے اپنے اندر سمو لیا ہے، اس کا احساس کیا ہے، احاطہ کیا ہے. بہرحال میرے محدود معلومات کی حد تک اگر کے نفاق کا مضمون طویل مدنی صورتوں میں بھی آیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، لیکن سورہ نساء میں تو بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، سورہ توبہ میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے. لیکن وہ جامعیت کہ جو اس سورہ مبارکہ کی 11 آیات میں ہے وہ جزانہ جامعیت، اس کی کوئی اور نظیر میرے سامنے نہیں. اس میں جو ربط ہے وہ بھی میں نے گزشتہ نشست میں کچھ تھوڑا سا اشارہ کر دیا تھا. ماں سبق جو جوڑا ہے سورتوں کا، سورہ صف اور سورہ جمعہ جو اس سے قبل ہے، اس کے ساتھ ربط کیا ہے کہ سورہ صف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت یعنی غلبہ دین کے لیے جہاد اور قتال کی بہت ہی زوردار دعوت ہے، اسے نجات کی لازمی شرط قرار دیا گیا. اس جہاد اور قتال سے اعراض اور گریز اور فرار، اس کا نتیجہ نفاق ہے. یہ گویا کہ اس کے برعکس کیفیت کی نشاندہی ہے کہ جو سورہ منافقون میں ہو رہی ہے. اور جو ماہ بعد آ رہی ہے سورت سورہ تغابن، اس کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ گویا کہ تصویر کے دو رخ ہیں. سورہ تغابن حقیقت ایمان پر، یہ جب ہم نے اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ کیا تھا تو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا جامع ترین صورت ہے قرآن مجید میں ایمان کے موضوع پر. ایمانیات ثلاثہ کی وضاحت، پرزور دعوت، یہ اس کے پہلے رکوع میں جو 10 آیات پر مشتمل ہے. پھر ایمان کے ثمرات، ایمان کے نتائج، ایمان سے انسان کی سوچ میں کیا تبدیل آ جانا چاہیے، انسان کے گھریلو معاملات میں کیا انقلاب آ جانا چاہیے، انسان کی اقدار میں کیا تبدیلی پیدا ہو جانی چاہیے، انسان کے طرز عمل میں کیا انقلاب آنا چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ 8 آیات میں جمع کی گئی ہیں سورہ تغابن کے. تو حقیقت ایمان کے موضوع پر جامع ترین سورت قرآن حکیم کی سورہ تغابن. اب ایمان کا آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کی ضد یا مخالف چیزیں دو ہیں. قانونی سطح پر ایمان کی ضد ہے کفر، علی الاعلان کفر، اللہ کو نہیں مانتا یا آخرت کو نہیں مانتا، یا رسالت کو نہیں مانتا، کھلم کھلا کافر ہے کوئی شخص، تو ایمان کے مقابلے میں کفر آئے گا. لیکن باطنی سطح پر ایمان کی ضد ہے نفاق. ایک سب قانون مسلمان ہے، ظاہری اعتبار سے مسلمان ہے، ملت اسلامیہ میں شامل ہے، لیکن ایمان سے وہ محروم ہے اور اس کی ضد جو ہے نفاق اس کے دل میں ڈیرا ڈالے ہوئے. تو یہ چونکہ سورتیں بارہ میں اب کر چکا ہوں، سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک ان میں خطاب ہے صرف مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے. تو یہاں پر ایمان کی ضد جو ہے، ایمان کا اینٹونیم جو ہے وہ ہے نفاق. لہذا ان دو کو یہاں جمع کر دیا گیا، سورہ منافقون اور سورہ تغابن ایک جوڑا. حضور کا مقصد ہے بیشک اس کے لیے افراد کار، مردان کار، افراد قوت کی فراہمی اور تربیت، سورہ جمعہ یہ ایک جوڑا ہے، سورہ صف اور سورہ جمعہ، اور سورہ منافقون اور سورہ تغابن ایک جوڑا ہے. اور انٹر لاکنگ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں فرمایا ان فبو الیہا و ترکو کا قائمہ، اور سورہ منافقون شروع ہوتی ہے اذا جاک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. تو ان چاروں صورتوں کا یہ گروپ جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس سورہ مبارکہ کا ہم سلسلے وار مطالعہ شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ نفاق کے بارے میں بعض بنیادی باتیں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اس لیے کہ اس کے ضمن میں بڑے شدید مغالطے مسلمانوں کے ذہنوں میں موجود ہیں، اور ایسا مغالطہ ہے کہ جس کی بنا پر ہر مسلمان اپنے آپ کو بڑی سمجھتا ہے، مجھ سے نفاق کا کیا سروکار. لہذا جہاں کہیں گفتگو منافقین سے ہوتی ہے، جیسے کفار سے گفتگو ہوگی، اس سے جبھی آپ گزر جائیں گے تلاوت کا ثواب لیتے ہوئے، کبھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ مجھے یہاں پر کچھ جھانکنا چاہیے اپنے باطن میں بھی کہ کہیں یہ کفر میرے اندر تو نہیں ہے. اس سے زیادہ معاملہ ہونا چاہیے نفاق کا. لیکن یہ کہ منافقین سے متعلق جو مباحث آتے ہیں ترجمے میں، یا کسی نے حواشی میں اگر یہ لکھ دیا کہ یہاں ذکر منافقین کا ہے، تو اب گویا کہ ہمارے دل بند ہو گئے، اس کے ہم کوئی کچھ نہیں سمجھتے کہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اس میں کوئی ہماری بات بھی سامنے آ سکتی ہے. گفت آیا در حدیث دیگر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری ہی بات بیان کی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ قرآن مجید کے برکات سے اور اس کی ہدایت سے محروم ہی ہو جاتی ہے. اس پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے چند عنوانات کے تحت کچھ باتیں بنیادی جو ہے ذہن نشین کر لیں. پہلی بات یہ کہ نفاق کی ہلاکت خیزی کتنی تباہ کن ہے، یہ بیماری اس کا نتیجہ کتنا خوفناک ہے. کھلم کھلا کفر کے مقابلے میں کئی گنا درجے زیادہ ہے، جس کو کہ ہم عام طور پر سمجھ گئے کوئی ہلکی سی بات ہے. چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں فرمایا گیا، وہ گھڑی کو جرم کیا گیا، فرمایا گیا ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو آگ کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. گویا کہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے مخصوص کیا. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کھلم کھلا کافر کے مقابلے میں کس درجے اللہ تعالیٰ کو یہ منافقت اور نفاق جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت ہے، یہ کسی انسان کی محرومی، اور وہ انسان بھی وہ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اس لیے کہ منافق تو وہی ہے جو مسلمان ہے. اگر تو کوئی کھلم کھلا کافر ہے تو وہ تو کافر ہے، پھر اس پر نفاق کا کوئی سوال نہیں. منافق وہی ہے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اور وہ مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے. تو کسی مسلمان کی اس سے بڑی نہیمی اور اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں کہ فرمایا گیا حضور سے مخاطب ہو کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اے نبی، برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ اگر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے. یہ گویا کہ دو آیتیں کفایت کرتی ہیں کہ کہاں جانا چاہیے ہمیں، کہ نفاق کس درجے اس کی شناخت ہے، تباہ کن ہونے کا درجہ کتنا بڑا ہے، کس قدر خوفناک شے ہے، کتنی قابل حدر شے ہے، کس طرح اس کی چھوٹ سے آخری درجے میں بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. وہ ان دو آیات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات ذہن نشین ہو جائے تو کفایت کرے گی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ معاف نہیں فرمائے. دوسری بات جو اس پہلی بات سے بھی بہت زیادہ اہم ہے اس کے مقابلے میں بھی، وہ یہ ہے کہ اس نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق کو، اور اس نفاق کا اندیشہ اپنے بارے میں محسوس کرتا ہے صرف وہ جو مومن. ہمارا تصور بالکل برعکس ہے، لیکن یہاں یہ کہ میں آپ کو کچھ ایسے آثار سنا رہا ہوں، اور آج میں وہ حوالے بھی چونکہ لے کر آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ لفظ بلفظ وہ آپ کے سامنے آ جائیں. قال ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ یہ فرماتے ہیں، ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تابعی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کے صحابہ میں سے 30 کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا. تابعی وہی کہلاتے ہیں کہ جنہوں کی ملاقات اور جن کو صحبت جو ہے صحابہ کی حاصل ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات یا آپ کی زیارت یا آپ کی صحبت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی. ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پایا 30 صحابہ کو، حضور کے صحابہ میں سے 30 سے ملاقات ہوئی، زیارت کی، سعادت سے میں مشرف ہوا. کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، اور ان میں سے ہر شخص اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ رکھتا تھا، اور انہیں ڈر لگا ہوا تھا کہ میں یہ منافق تو نہیں ہوگا. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا تجربہ. اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، تابعین میں بڑے سارے خیل ہیں، بہت نمایاں ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ ما خافہ الا مومن ولا عملہ الا منافق. اس نفاق کا خوف صرف مومن کو ہوتا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ اور معمول سمجھتا ہے صرف وہی جو منافق ہو. یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے، لیکن بڑی منطقی بات بھی ہے. جس کے پاس کچھ دولت ہوگی، پونجی ہوگی، اسی کو چوری کا، ڈاکے کا خطرہ بھی رہے گا. جس کے پاس نہ کوئی دولت ہے نہ پونجی ہے، اسے کیا خطرہ ہے؟ دروازے کھول کر سوئے ہے کیا اس کے پاس کہ کوئی چور آ کر لے جائے گا یا کوئی ڈاکہ ڈالے گا؟ جس کے پاس کچھ ہے اندیشہ اسی کو ہوتا ہے. جس کی گٹڑی میں مال ہے وہ مسافر جو ہے وہ سو نہیں سکتا رات کو، یا یہ کہ وہ اپنے سر کے نیچے رکھے گا اس کو کہ ذرا بھی کوئی جنبش ہو، میری آنکھ کھل جائے. جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اسے کیا اندیشہ؟ تو ماں آپ ہو الا مومن، جس کے پاس بھی ایمان کی کوئی رمق ہوگی، کوئی پونجی ہوگی، کوئی اثاثہ ہوگا ایمان کا، اسی کو خوف لاحق رہے گا کہ کہیں نفاق مجھ پر حملہ آور ہو نہ چکا ہو یا ہو نہ جائے. بابا ہمیں نہ ہو الا منافق، اور اس کی کا امان جو اس سے محفوظ کرتا ہے اپنے آپ کو محفوظ و معمول، صرف وہی تھے جو منافق ہے. اس کو روایت کیا ہے، ان دونوں اقوال کو امام بخاری نے رحمہ اللہ فی ترجمۃ الباب، کتاب الایمان کے ابتدا میں جو ترجمۃ الابواب ہوتا ہے امام بخاری کا، اس میں یہ دونوں جو ہے اقوال ان تابعین کے، یہ امام بخاری نے نقل کیے. اس میں اس سے بھی بہتر معاملہ جو آتا ہے وہ دو صحابہ کا ہے. ایک صحابی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے اور وہ یہ کہہ کے جا رہے تھے نافقہ حمدللہ، نافقہ حمدللہ، نافقہ حمدللہ. ان کا میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ روایت جو ہے مسلم شریف میں موجود ہے باب التوبہ میں. یہ قال لقیانی ابو بکر، مجھ سے ملاقات ہو گئی ابو بکر کی. فقال کیف انت یا حمدللہ، تو حضرت ابو بکر نے سوال کیا حمدللہ کیسی طبیعت ہے، کیسے مزاج ہے؟ قال قلت نافقہ حمدللہ، نافقہ حمدللہ. میں نے کہا حمدللہ تو منافق ہو گیا، حمدللہ تو منافق ہو گیا. قال سبحان اللہ ما تقول، حضرت ابو بکر کو جو فرمانا چاہیے تھا وہی فرمایا انہوں نے کہ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ تم منافق ہو گئے؟ قال اقول تو نقول عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنت حتی کاننا رائعین. اور اب میں نے عرض کیا کہ میری کیفیت یہ ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ جب ہم حضور کی صحبت میں ہوتے ہیں اور آپ تذکیر فرماتے ہیں، ہمیں یاد دہانی کرتے ہیں، جہنم یاد دلاتے ہیں اور جنت کا نقشہ پیش کرتے ہیں، تو ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں کا دیکھ رہے ہیں. اس درجے یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، رائے لائے آنکھوں کا دیکھنا. پیدا خرجنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتنا الازواج والاولاد والضیعات فنسینا کثیرا. تو جب ہم وہاں سے آتے ہیں اپنے گھروں میں بیویوں سے، اولاد سے، بچوں سے اور دوسری چیزیں جو ہیں اس کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، تو اس کی اکثر باتیں جو ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں، وہ کیفیت ہماری نہیں رہتی. قال ابو بکر فواللہ انا لنلقی مثل ھذا، حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے کہ یہ کیفیت تو ہم سب کی ہو جاتی ہے، یہ صورت حال تو سب کے ساتھ پیش آتی ہے. سن طلب تو انا بابو بکر حتہ دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم دونوں اب چلے حضور کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے. جب ہم وہاں داخل ہوئے کل تو نا پکا ہنزلا یا رسول اللہ, تو میں نے اعلان کیا اللہ کے رسول ہنزلا تو منافق ہو گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جاتا, کیا بات ہے جو کہہ رہے ہو, کیا تمہارا یہ احساس ہے, تو کیوں ہے, کس بنیاد پر ہے؟ کل تو یا رسول اللہ نقول عندك تذكرنا بالنار والجنه حتى كاننا راي العين فاذا خرجنا من عندك عاقصنا الازواج والاولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہی بات جو حضرت ابو بکر سے کہی تھی وہی حضور کی خدمت میں پیش کی. تو حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, اے حنزلہ اور اے ابو بکر اچھی طرح کان کھول کر سن لو, اس ہستی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم, اگر تمہاری وہ کیفیت دائم ہو جائے, اس پر مداومت ہو جائے, مستقل ہو جائے جو میری صحبت میں ہوتی ہے اور جو بھی ذکر و یاد دہانی جو ہے میری مجلس میں ہوتا ہے اس کی بنا پر, اگر وہ کیفیت مستقل ہو جائے تو فرشتے تم سے مسافرہ کریں, تمہارے بستروں پر بھی اور تمہارے راستوں پر رابطہ کرتے ہوئے آئیں گے, مسافر کریں گے, تمہاری تعظیم کریں گے اگر وہ کیفیت ہو جائے. ولكن يا حنزلة ساعة وساعة ثلاث مرات ساعة وساعة ساعة وساعة, اے حنزلة یہ کیفیت جو ہوتی ہے میری صحبت میں یہ تو کبھی کبھی ہوتی ہے, کبھی مختلف وقت تک ہوتی ہے, ساعة فساعة ہوتی ہے, یہ مستقل نہیں ہو سکتی, یہ دائم نہیں رہ سکتی. لیکن اصل میں جو بات آپ کو بتانی تھی, یہ مسلم احمد بن ابن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ انہیں اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ ہے, خدشہ ہے, ضروری ہے اپنے غریبانوں میں جھانک رہے, ذرا سا فرق و تفاوت نظر آ رہا ہے کہ حضور کی صحبت میں ہوتے تو کہتے ہیں کچھ اور ہوتی ہے, اور آ کر اپنے گھر میں, اپنے گھر بار میں, اہل و عیال میں, بچوں میں, بیوی بچوں میں, اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ کیسے برقرار نہیں رہتی, تو وہ اسے نفاق سے تعبیر کر رہے ہیں. اب اس موضوع پر یوں سمجھیے کہ آخری بات وہ ہے کہ امت میں بالاتفاق کم سے کم تمام اہل سنت کے نزدیک صحابہ میں نمبر دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی ہے, خلیفہ تو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ, اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ. ان کا معاملہ یہ آتا ہے کہ چونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے, لہذا ان کا نام مشہور ہو گیا تھا صاحب و سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کے ایک راز کے امین ہیں, ان کے پاس ایک راز ہے, خاص طور پر غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک کل گھاٹی میں سے جب لگ کر گزر رہا تھا, اور وہاں وہ یہی تھا کہ گویا کہ ایک سنگل کالم ہی میں لوگ گزر سکتے تھے, تو کوئی ایسی جگہ تھی جہاں کچھ منافق چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے, ارادہ تھا حضور کو قتل کر دینے کا. تو جب حضور کی اونٹنی آئی ہے اور ایک صاحب اس کی آگے آگے دکیل پکڑے ہوئے جا رہے تھے, تو انہوں نے حملہ کیا, بہرحال جو بھی حضور کے ساتھ اس وقت تھے انہوں نے مقابلہ کیا, انہیں بھگا دیا. لیکن رات کی تاریکی اور انہوں نے اپنے چہروں کے اوپر کپڑے جو ہے جس طریقے سے ڈاکو لوگ جو ہیں وہ چہرہ آنکھیں اپنی کھلی رکھتے ہیں باقی پورا چہرہ چھپا لیتے, اس نے آپ کو چھپایا ہوا تھا. لیکن حضور نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا, میں تمہیں بتا دوں یہ فلاں 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 لوگ تھے. لیکن حذیفہ ذکر نہ کرنا کسی سے, اس لیے کہ منافقین کے بارے میں حضور کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ کے علم میں تھا لیکن یہ کہ آپ نے اسے عام نہیں کیا, اس لیے کہ مسلم معاشرے میں وہ قانونی طور پر مسلمان تھے اور قانونی حقوق جو ہے مسلمان کے وہ اسلامی ریاست میں یا اسلامی معاشرے میں انہیں حاصل رہتے, لہذا آپ نے اس ذاتی علم کو اپنے تک رکھا, یا یہ کہ ان منافقین کا نام جو ہے بتا دیا حضرت حذیفہ کو لیکن آپ کو تاکید کر دی کہ یہ بات جو ہے رات کے طور پر رکھنی ہے. تو صاحب و سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ کا نام یہ پڑ گیا. اب یہ روایت ہے کند العمال سے عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حذیفہ خود بیان کر رہے ہیں, قال مر ربی عمر بن الخطاب, میرے پاس سے گزر ہوا عمر بن خطاب کا رضی اللہ تعالی عنہ, وانا جالس فی المسجد, اور میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, فقال لی یا حذیفہ ان فلان قد مات فتحد ہو, اور حضرت عمر نے مجھ سے کہا ہے حذیفہ فلاں مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے, جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو, تم بھی شریک ہو جاؤ.
ثم مضى حتى اذا كاد يخرج من المسجد، پھر حضرت عمر یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ جب مسجد سے نکلنے کے قریب ہو گئے کہ بس آخری اب جو ہے قدم مسجد کے اندر ہے، اگلا قدم باہر ہوگا، التفت الیا، پھر میری طرف متوجہ ہوئے، مڑ کر آئے، فرانی وانا جالس فعرف فرجع الیا، تو انہوں نے مجھے تلاش کیا، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے دیکھ لیا، تلاش کر لیا، مجھے پا لیا، فرجع الیا، میری طرف لوٹ کر آئے، فقال یا حذیفہ تو انصرک اللہ من القوم انا، انہوں نے کہا اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ان لوگوں میں میں تو نہیں تھا، میرا نام تو ان میں شامل نہیں تھا کہ جن کے نام منافقین کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا، قل تو اللہم اللہ، تو گویا کہ ایک درجے میں حضرت حذیفہ اس وقت ضبط نہیں کر سکے، ایک درجے میں تو راز جو ہے راز کی بات کسی درجے میں فاش ہو رہی ہے، قل تو اللہم اللہ، اے اللہ تو وہاں فرمائیو، لیکن یہ کہ اس وقت عمر کو یہ اندیشہ اپنے بارے میں ہو رہا ہے تو مجھے کم سے کم یہ کہ ان کی جو بھی پریشانی ہے اور جو تشویش ہے اسے رفع کرنا ضروری ہے، اللہم اللہ، اے اللہ نہیں ہرگز نہیں، اے عمر آپ کا نام نہیں تھا، ولن ابر احد بعدک، لیکن یہ کہ اے عمر رضی اللہ تعالی اب میں کسی اور کو آپ کے سوا بری نہیں ٹھہراؤں گا، یعنی ایسا نہ ہو کہ اور لوگ بھی مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں تو وہ تو بائی ایلیمینیشن جو ہے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے پھر باقی منافقین، ہر شخص اگر آ کر پوچھے میں تو نہیں تھا اور میں بتا دوں کہ نہیں آپ نہیں تھے، دوسرا بھی آئے میں تو نہیں تھا، نہیں آپ بھی نہیں تھے، تو پھر یہ کہ بائی ایلیمینیشن وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی، تو کہا کہ ونن ابری احد بعدک، ہے عمر آپ کے بعد اب میں کسی اور کو بری نہیں ٹھہراؤں گا، کہ کسی اور کے بارے میں بھی یہ بات بتا دوں کہ اس کا نام نہیں تھا، لیکن یہ عمر کا ایک مقام تھا، ان کی حیثیت تھی، ان کا درجہ تھا، جس کی وجہ سے کہ پھر وہ گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مجبور پایا کہ کم سے کم ان کی اس تشویش کو رفع کر دیں، اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تشویش ہو رہی ہے حضرت عمر فاروق کو، یہ روایت جو ہے حضرت ام سلمہ سے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے غالب انہیں بھی کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے، ان مسروق عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصحابی من لا اراہ ولا یرانی بعد نموت ابدا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ مجھ سے حضور نے ایک بات فرمائی، اب یہ جو بھی شوہر اور بیوی کے مابین کے قرب ہوتا ہے اس کی بنا پر یہ بات آپ نے فرمائی، میرے اصحاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اب اصحاب کو یہاں پر ہم لیں گے لغوی معنی میں، میرے ساتھی جو اس وقت دنیا میں میرے ساتھ ہیں، میرے آس پاس ہیں، امتی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان میں وہ چودھری لوگ بھی تھے، عبداللہ بن ابی جیسا آدمی کیونکہ بڑا رئیس تھا تو اس کی تو حالت یہ تھی کہ وہ صف اول میں موجود ہوتا تھا نماز میں، اور جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے پہلے خود کھڑا ہوتا تھا، لوگوں دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات پوری توجہ سے سنو، حالانکہ ایمان سے خود جو ہے بالکل محروم ہے، تو آپ نے فرمایا اس معنی میں ان کو اصحاب کہا جا رہا ہے، ورنہ صحابہ میں سے کسی کے بارے میں یہ بات نہ سمجھیے گا، کہ ان من اصحابی من لا اراہ ولا یرانی بعد نموت ابدا، میرے ان ساتھیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ میرے موت کے بعد کبھی نہ میں انہیں دیکھوں گا نہ وہ مجھے دیکھیں گے، یعنی آخرت میں میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی ملاقات نہیں ہوگی، کوئی رویت ایک دوسرے کی نہیں ہوگی، یہ گویا کہ حضور نے قلبی طور پر جو ان سے بوجھ تھا آپ کو، ان کی طرف سے جو بھی آپ کو ایک رنج کی کیفیت تھی، یہ اس کی شدت کا اظہار کیا ہے کہ من اصحابی من لا اراہ، ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں میں بھی نہیں دیکھوں گا، ولا یرانی نہ وہ مجھے دیکھیں گے، بعد نموت ابدا، اس کے بعد کہ میرا انتقال ہو جائے کبھی بھی، قال فبلغ ذلك عمر رضی اللہ تعالی، یہ بات حضرت عمر کو بھی پہنچ گئی کہ حضور نے کچھ لوگوں کے بارے میں بغیر نام لیے یہ بات کہی ہے، یہ نام کچھ لیا ہوگا، قال فاتاها، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال لها انصرك بالله انا منهم، اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے ام المومنین میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں، میں تو ان میں سے نہیں تھا، قالت لا ولن ابری احدا بعدک ابدا، پھر وہی الفاظ انہوں نے بھی کہے، مسلم احمد کی یہ روایت ہے کہ نہیں آپ ان میں نہیں تھے، آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں، لیکن اے عمر دیکھیے آئندہ آج کے بعد میں کسی اور کے لیے یہ برات جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ نہیں دوں گی، آپ کے لیے تو آپ کی جو امتیازی حیثیت ہے اس کی بنا پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن یہ بات آئندہ کبھی نہیں ہوگی۔ تو یہ دوسری بات تھی نفاق کے بارے میں جو میں چاہتا تھا کہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، کہ اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ اور معمول اور مسنون سمجھنا کہ ہم سے کیا تعلق، ہم سے کیا کرو گا، نفاق ہوگا وہ اوروں کے لیے ہوگا، تو یہ جو ہے بالکل ایک برش کیفیت ہے کہ جو ہونی چاہیے اور وہ کہ جو ہمارے اندر بالفعل موجود ہے۔ اب تیسری بات ہے اور وہ یہ کہ نفاق کی قسم کیا ہے، اس میں ابھی ذرا سادہ جو ڈیفینیشن ہے نفاق کی وہ اپنے سامنے رکھیے اور اس کی جو اقسام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں مجھے ان سے ان کی تعبیر سے کچھ اختلاف ہے، صحیح تعبیر کے لیے کیا اصطلاحات ہونی چاہیے وہ میں پیش کروں گا، لیکن سادہ تعبیر کیا ہے، کسے کہتے ہیں منافق، جو شخص مسلمان ہونے کا مدعی ہو لیکن حقیقت اور مسلمان نہ ہو کافر ہو وہ منافق ہے، یہ سادہ تعریف ہے۔ ابھی اصل منافق کی ڈیفینیشن لفظ نفاق کا مفہوم یہ تو پوری گفتگو ہوگی بعد میں، لیکن اس وقت اسی پر اتفاق کیجیے، منافق ہے کون، کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر، وہ مومن نہیں ہے۔ یا جیسے کہ سورہ منافقون ہی کی پہلی آیت جو میں نے آج تلاوت بھی کی تھی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك رسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اے نبی جب یہ منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اللہ سے بڑھ کر اور کس کے علم میں ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ ہے اصل میں منافق۔ لیکن اس کی تقسیم کیا ہے، ایک تقسیم جو کی گئی ہے کہ ایک نفاق ہے اعتقادی عقیدے میں نفاق، اور ایک ہے نفاق عملی صرف عمل میں نفاق۔ اسی قسم کی تقسیم آپ کو یاد ہوگا اقسام شرک کے ضمن میں میں نے بیان کیا تھا کہ ایک ہے شرک اعتقادی، ایک ہے شرک عملی۔ اصل میں چونکہ ہمارے ہاں لفظ اعتقاد اور عقیدہ یہ ہماری بنیادی دینی اصطلاحات میں شامل ہو چکا ہے، ہماری گفتگو کا برکت و محور عقیدے کا لفظ بن گیا، حالانکہ یہ لفظ وہ ہے جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، میرے علم کی حد تک قرآن میں تو نہیں ہے بالکل، لیکن یہ کہ جہاں تک بھی جو بھی ذخیرہ معلومات کا میرا ہے حدیث کے بارے میں تو یہ لفظ وہاں موجود نہیں، یہ اصطلاح بعد میں بدا ہوئی عقیدے۔ لیکن بہرحال نفاق اعتقادی اور نفاق عملی، نفاق عملی کی جو دو حدیثیں ہیں جس کے حوالے سے یہ نفاق عملی کی اصطلاح کو بہت حد تک صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میرا جو بھی اختلاف ہے وہ نفاق اعتقادی کی اصطلاح سے ہے اور وہ اس کے لیے دلائل میں بعد میں دوں گا، لیکن وہ دو حدیثیں آپ پہلے سن لیجئے، دونوں مرفوع ہیں اور دونوں متفق علیہ، یعنی دونوں صحابہ کرام سے جو مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہ دونوں کی دونوں جو ہے مرفوع ہے، دونوں نے کہا کہ حضور سے سنا ہے، حضور نے فرمایا، اور نمبر دو یہ کہ دونوں متفق علیہ ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامتیں تین ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے کوئی بات بیان کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب کہیں امین بنایا جائے امانت رکھوائی جائے خیانت کرے۔ یہ الفاظ تو ہے متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کے، مسلم کی روایت میں الفاظ مزید ہیں، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یہ شخص منافق ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، سمجھتا ہے مسلمان اپنے آپ کو لیکن منافق ہے، تو گویا کہ یہ تین علامات ہیں نفاق کی، آیت المنافق الصلاۃ، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ دوسری حدیث ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہی مضمون ہے تقریباً، ایک ہے کا اضافہ ہے اور مزید وضاحت ہے کہ جس میں یہ چاروں ہیں وہ تو گویا کہ کٹر پکا منافق، لیکن اگر ایک ہے تو اسی درجے میں نفاق اس میں موجود ہے۔ اس کے الفاظ ہیں، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار اوصاف چار خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں یہ چاروں ہو تو وہ تو خالص منافق ہے، کٹر منافق ہے، پکا منافق ہے. ومن کانت فی خصلۃ منہن کانت فی خصلۃ من النفاق حتی یدعاها، اور جس میں ایک ہوگی اس میں گویا کہ نفاق کی ایک خصلت، نفاق کا ایک حصہ موجود ہے جب تک کہ وہ کچھ اور نہ دے. اگر وہ ایک بس ہے اس کے اندر تو گویا کہ 25% نفاق ہے، دو ہے تو 50% نفاق ہے، لیکن چاروں ہیں تب تو خالص کٹر پکا منافق ہے. وہ چار چیزیں کیا ہے؟ وہاں جو آخری تھی یہاں وہ پہلی ہے. ادھر تو مینا خانہ، جب امانت رکھوائی جائے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے. ویزا حد کا کذبا، جب بات کرے کوئی بیان کرے کچھ ہے اس میں جھوٹ بولے. ویزا آخدا غدارا، وہاں تھا ویزا وعدہ اخلفا، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. یہاں ویزا آخدا غدارا، جب کوئی معاہدہ کرے بات طے کر لے تو پھر اس میں بے وفائی کرے، اس معاہدے کو توڑے. اور چوتھی چیز ہے ویزا خاصما فجارا، جب کہیں جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، اسے اپنی زبان پر اپنے ہاتھوں پر کنٹرول نہ رہے، اپنے آپے سے باہر. یعنی یہ کہ زبان میں بھی جو آیا منہ پر وہ بک دیا، اور جو بھی کر سکتا ہو کر گزرا انسان. ایک وہ سب سے جھگڑا بھی ہو اختلاف بھی ہو تو شرافت کے حدود کے اندر رہے انسان، معقولیت کے حدود سے تجاوز نہ کرے، جو لفظ بھی نکالے زبان سے بول کر نکالے، سمجھ کر نکالے، ارادے کے ساتھ نکالے. یہ نہیں کہ مغلوب الغضب ہو کر انسان جو ہے مغلوب الغضب ہو کر اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے. یہ ہے اصل میں نفاق عملی. لیکن یہ کہ اس کو نفاق عملی قرار دے دینا اور اس کو پھر اعتقادی نفاق سے جدا کر دینا، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ پہلا لفظ تو یہ ہے جو میں نے کہا کہ اعتراض مجھے یہ ہے کہ لفظ عقیدہ قرآن کی اصطلاح ہے ہی نہیں، میرے نزدیک میرے ہی کی حد تک حدیث کی بھی نہیں. ایک ایسے لفظ کو بنیاد بنانا تقسیم کی، در حقیقت یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی قباحت ہوگی اصولی اعتبار سے. دوسری بات یہ کہ اس کی بنا پر ایک عام مسلمان کو تنبیہ ہوتی نہیں، اس لیے کہ وہ عملی نفاق کو نفاق نہیں سمجھتا. اصل میں جو ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ اصل نفاق جس کا قرآن میں ذکر ہو رہا ہے، جس کی ہلاکت خیزی اور جس کی مذرت رسا ہونے کا نقشہ جو قرآن کھینچتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو یہ تو گویا کہ اعتقادی منافق ہے اس کے لیے. عملی منافق تو بس گناہگار ہے، گناہگار کے لیے ایک لفظ کی تعبیر کر دی گئی ہے. اس وجہ سے سرے سے تنبہ ہوتا ہی نہیں، کوئی تنبیہ اسے ہوتی نہیں، اس لیے کہ وہ نفاق عملی کو حقیقت نفاق نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ تو اصل نفاق اعتقادی ہوگا تو نفاق ہوگا. اس کی بنا پر جو غریبان میں جھانکنے کا کوئی کسی کے سامنے موقع آنا چاہیے وہ نہیں آتا، اور ان پر سے انسان گزر جاتا ہے پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے، لیکن اسے جھجری نہیں آتی، اس پر کوئی لرزہ ساری نہیں ہوتا. میرے نزدیک اس کے برعکس جو صحیح تر تقسیم ہے وہ شعوری اور غیر شعوری. ایک یہ کہ کسی شخص کو خود شعور ہو کہ میں منافق ہوں، جانتا ہو کہ میں منافق ہوں، اور ایک غیر شعوری، اسے شعور نہیں ہے کہ میں منافق ہوں حالانکہ وہ منافق ہوں. اب اس کے لیے دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ بنیادی طور پر قرآن نے استعمال کیا نفاق کے بارے میں. چنانچہ دوسرا ہی رکوع سورہ بقرہ کا ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں یہ الفاظ وما یشعرون ولکن لا یشعرون، جیسا کہ ابھی میں نے آج آپ کو سنائی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں. آگے چل کر پھر آتا ہے اللہ انہم هم السفهاء ولكن لا يشعرون، اصل میں احمق اور بے وقوف یہ ہے لیکن انہیں اس کا شعور نہیں. تو شعور کا لفظ خاص طور پر اس ضمن میں قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، یہ گویا کہ ڈیوائڈنگ لائن بن گئی ہے. ایک منافق وہ ہے جسے منافق ہونے کا شعور نہیں، دوسری ابھی جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے وہ بھی گویا کہ اس کے لیے دلیل بلکہ دس کا درجہ رکھتی ہے. زعم انہم مسلمون وان صام وصلى وزعم انہم مسلمون، کہ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو وہ مسلم سمجھتا، منافق نہیں سمجھتا، لیکن یہ کہ وہ منافق ہے. اس اعتبار سے اصل شے جو ہے وہ انسان کے اپنے شعور کا معاملہ ہے، اسے خود شعور ہے یا نہیں. اب اس کے ضمن میں ایک بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ ذرا تھوڑی سی آپ کو چونکا دینے والی بات ہوگی،
لیکن یہ کہ ابھی جب ہم اس موضوع پر تفصیل سے مزید گفتگو کریں گے اور سورہ منافقون کا جب مطالعہ کریں گے تو یہ حقیقت بہت واشکاف ہو کر مبرہن ہو کر سامنے آ جائے گی. دور نبوی میں نفاق شعوری نفاق ساز تھا, نہ ہونے کے برابر تھا. اکثر و بیشتر نفاق غیر شعوری تھا. منافقین اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے تھے, وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے, بلکہ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح ہیں یہ غلط ہے, ہمارا طرز عمل درست ہے ان کا طرز عمل غلط ہے. وہ سارا کا سارا جو اپنی جسٹیفیکیشن اپنے لیے ریشنلائزیشن یہ پوری ان کے ہاں موجود تھی. اس پر تفصیل سے گفتگو بعد میں ہوگی. اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ استثناءات ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی ہم یقین کے ساتھ تو کسی فرد واحد کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ ایک درجہ ہوتا ہے نفاق کا کہ درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے, جیسا کہ تفصیل سے میں بعد میں عرض کروں گا کہ جیسے ٹی بی کی تین سٹیجز ہوتی ہیں, مرض نفاق کی بھی تین سٹیجز ہیں. آخری سٹیج پر جا کر جیسے کسی زمانے میں وہ ٹی بی کا مریض جب تھرڈ سٹیج میں آتا تھا لا علاج سمجھا جاتا تھا, اب اس کی بیماری جو ہے وہ قابل علاج حدود سے گزر چکی. اسی طریقے سے تھرڈ سٹیج پر جب نفاق پہنچ جاتا ہے تو گویا کہ اس پر مہر تصدیق اللہ کی طرف سے سخت ہو جاتی ہے, اور پھر یہ کہ کوئی اس کی طرف نو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ کر واپسی کا امکان نہیں ہوتا. اس مرحلے میں امکان ہے کہ وہ اگر اب تک بھی رہا تھا غیر شعوری منافق تو اس مرحلے میں آ کر وہ شعوری منافق بن گیا ہو, لیکن پہلے دو مراحل پر تو میں پھر دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اکثریت منافقین کی جو مدینے میں تھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتی تھی اور غیر شعوری نفاق کو مبتلا تھی. جو شعوری نفاق کا دور نبوی میں اس کی ایک مثال جو قرآن مجید سے سامنے آتی ہے اس کو سمجھ لیجئے, پھر جو اصل نفاق ہے غیر شعوری نفاق اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں گفتگو ہوگی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہود نے ایک سازش کی, وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. انہوں نے یہ قرارداد پاس کی, طے کیا, فیصلہ کیا کہ ایسا کرو کہ کچھ لوگ ہم میں سے صبح کے وقت تو ایمان لے آئے اس چیز پر جو اہل ایمان پر نازل کی گئی ہے, یعنی قرآن پر ایمان کا دعویٰ کر دو کہ ہاں ایمان لے آئے, ہم نے مان لیا محمد کو اللہ کا رسول, مان لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, ہم ایمان لے آئے, نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن ایسے کرو کہ رات کو شام کو پھر کافر ہو جاؤ, اعلان کر دو نہیں بھائی نہیں ہمیں تو مغالطہ لگا اور یہ تو ہمیں تو کوئی بات اچھی نظر نہیں آئی, قریب آ کر دیکھ لیا ہم نے. اور میں اس میں اضافہ یہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں, آیت میں تفصیل نہیں ہے, کہ ظاہر بات ہے جنہوں نے یہ سازش کی ہوگی وہ دن کا کافی حصہ حضور کی صحبت میں گزارا ہوگا, اس لیے کہ پیشے نظر کیا تھا لال لہو یرجعون, کہ یہ جو ایمان کی دھاک بیٹھ گئی ہے کہ جوش اور ایک دفعہ ایمان لے آئے واپس نہیں آتا, اس سے جو اس کی دھاک جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے اور اس کی ایک سمجھئے کہ شہرت ہو گئی ہے, اس کو توڑنا مقصود ہے, اس کی گڈ ول ختم ہو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح ایمان لائے شام کو واپس چلے گئے, اور یہ لوگ جو ہے دیکھو آخر صبح ایمان لائے تھے, بڑے سمجھدار لوگ ہیں, اہل کتاب کے علماء میں سے ہیں, آخر کچھ انہوں نے سوچ کر ایمان کا اعلان کیا تھا, لیکن قریب رہے ہیں, اتنے گھنٹے صحبت میں گزارے حضور کے, تو کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا, کوئی بات تو منفی سامنے آئی ہوگی نا, جس کی وجہ سے یہ چلے گئے مرتد ہو گئے. تو وہ جو ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی ایمان کی وہ ختم ہو جائے گی, پھر کچھ نہ کچھ لوگ تو بہرحال وسوسہ ان کے دل میں پیدا ہو ہی جائے گا, آخر یہ آیتیں کیوں چلے گئے, کوئی بات تو ہوگی, کوئی کمی تو یہاں ہوگی, یہ پھر شیطان کی وسوسہ اندازی کے لیے اس کو ایک راستہ مل جائے گا, لال لہم یرجعون, تاکہ یہ بھی لوٹ سکیں, یہ بھی واپس آ جائیں. تو یہ ان کی ایک سازش تھی. اب اس کا تجزیہ کیجیے, جس شخص نے اس سازش کے تحت صبح کلمہ شہادت زبان سے ادا کیا وہ چاہے 8-10 گھنٹے قانون مسلمان رہا, لیکن وہ کٹر منافق تھا اور وہ خود بھی جانتا تھا کہ میں منافق ہوں, میں مسلمان نہیں ہوا ہوں, میں دھوکہ دینے کے لیے میں نے اعلان کیا. یہ گویا کہ شعوری نفاق کی ایک مثال ہے جو قرآن مجید میں ہے. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اسی کا نقشہ کھینچا گیا اسی قسم کے لوگوں کا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61 میں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون.
یہ جب آئے تھے مسلمانوں تمہاری محفل میں تو انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تھا قالوا آمنا، حالانکہ یہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکل بھی گئے کفر کے ساتھ، یعنی ان کا داخلہ بھی جو تھا کفر کے ساتھ تھا، ایمان کی کوئی رمق انہیں ایک لہجے کے لیے بھی میسر نہیں ہوئی. وہ جب آئے بھی تھے تو کفر لے کر آئے تھے اور نکل بھی گئے تو کفر لے کر نکل گئے ہیں. وقت دخلوا بالکفر وقت خرجوا به، وہ نکلے آئے بھی تھے داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور اسی کے ساتھ وہ نکل گئے ہیں. واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ چھپا رہے تھے. تو گویا کہ یہ کتمان تھا، جان بوجھ کر وہ چھپا رہے تھے، ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی، ایک لہجے کے لیے بھی ایمان انہوں نے حقیقتاً اپنی نیت کے ساتھ جو ہے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ جو چند گھنٹے انہوں نے گزارے ہیں اس حیثیت سے کہ لوگوں نے انہیں مسلمان سمجھا. اب ظاہر بات ہے کہ اگر اس عرصے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ان میں سے، اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی، خود حضور اس کی نماز جنازہ ادا کرتے، اس لیے کہ قانون وہ مسلمان ہے، کلمہ شہادت اس نے ادا کیا تھا. چاہے ایک نماز کا وقت بھی نہ آیا ہو، پر چیزیں صبح کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور زہر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، وہ مسلمان ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، قانون مسلمان ہے. لیکن یہ کہ اسے بھی معلوم تھا کہ میں ایمان نہیں لایا ہوں، شعوری طور پر وہ کافر کا کافر رہا، تو یہ جو نفاق ہے جو چند گھنٹے کی کیفیت ہے، یہ شعوری نفاق ہے. اس کو مثالاً آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات خبریں آتی ہیں کہ ہندو جاسوس آ کر مسلمانوں میں رہے اور خاص طور پر سرحدی دیہات میں آ کر کافی طویل عرصے مقیم بھی رہے. ایسی بھی مثالیں سامنے آئی کہ وہ امام مسجد رہے، ختنہ کرا کے آئے، نماز یاد کر کے آئے، کچھ صورتیں یاد کر کے آئے، گاڑیاں رکھ کر آئے تاکہ وہ سرحدی دیہات کی کسی مسجد کے اندر ایک امام کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے، اور معلوم ہوا کہ وہ تو ہندو ہے اور ہندو یہ ہے یہ جاسوس تھا ہندوستان کا. تو اب ظاہر بات ہے وہ شخص جو ہے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، پہنا ہے، لیکن اسے معلوم ہے اس نے اسلام قبول نہیں کیا. یہ سب کا سب صرف جاسوسی کے لیے ایک ذریعہ بنایا گیا. تو اسی پر قیاس کیجیے کہ اس نوع کا لفاف کہ خود اس شخص سے متعلق کو بھی یہ معلوم ہو کہ میں ایمان نہیں لایا ہوں، میں تو کافر کا کافر ہوں، یہ صرف کسی مقصد کے تحت، سازش کے تحت یا کسی جاسوسی کے مقصد سے میں نے یہ لبادہ اوڑھ دیا ہے، یہ ہے نفاق کے شعوری کی ایک مثال جو قرآن مجید سے بھی ملتی ہے اور جس پر قیاس کر کے ہم اپنے دور میں بھی اس قسم کی بات کو سمجھ سکتے ہیں. باقی جو اصل نفاق ہے وہ کیا ہے، نفاق کے لغوی معنی کیا ہے، نفاق کے مدارج کیا ہے، اس پر اب انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.